الله الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ ایک سوال ہے. انسان میں بہت کمزوریاں کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں. ایک وہم سا ہوتا ہے کہ شیخ المحترم شاید ناراض ہیں, اگر خدا نخواستہ ناراض ہیں تو مریض دونوں جہاں میں برباد ہو گیا. یہ وہم ہے. اور ذکر میں بھی دو وقت باقاعدہ کرتا ہے, لیکن یقین پختہ ہے کہ شیخ المحترم بہت شفیق اور مہربان ہیں, وہم اور یقین کے متعلق آگاہ فرمائے. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, اور دلچسپ ہونے سے زیادہ یہ ضروری ہے. یہ جان رکھیے کہ جس بھی بندے کو اللہ یہ منصب عطا کرتا ہے کہ وہ شیخ کہلاتا ہے, اسے بہت وسعت قلبی عطا کرتا ہے. اور شیخ کے لیے سنت یہ ہے کہ اہل طائف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے, رب جلیل نے ملک الجبال کو, اس فرشتے کو جو پہاڑوں پہ مقرر تھا, حکم دیا کہ میرے نبی کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ انہوں نے پتھر پھینکے ہیں آپ پر, آپ حکم دیں تو ہم یہ پہاڑ اٹھا کر ان پر پھینک دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو جواب دینے کی بجائے بارگاہ الوہیت میں دست مبارک اٹھا دیے اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, کہ انہوں نے جو پتھر پھینکے ہیں اللہ جہالت کی وجہ سے پھینکے ہیں, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, تو انہیں تباہ نہ فرما, انہیں ہدایت دے دے. تو شیخ کے لیے یہ سنت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک بندے کے لیے درد رکھتا ہے, اس کی اصلاح کی تمنا رکھتا ہے, اس کی بہتری کی توقع رکھتا ہے. اس سب کے باوجود شیخ بھی انسان ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کی غلطی نہ بھی ہو تو وہ اس پہ ناراض ہو جائے, اسے سمجھ نہ آئے, وہ سمجھے آپ کی غلطی ہے, ناراض ہو جائے. اس ناراضگی سے نقصان نہیں ہوتا. نفع اور نقصان کا مدار طالب کے خلوص پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ کسی سے خفا بھی ہوتا ہے تو اصلاح کے لیے ہوتا ہے, اور وہ لمحاتی اور وقتی بات ہوتی ہے. دوسرے لمحے پوچھیں تو شاید اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی سے خفا ہوا تھا, اور اس سے نقصان نہیں ہوتا. ہاں, ایک بڑی عجیب بات ہے, اور یہ ہم نے تجربہ کر کے بھی ہمارے سامنے یہ واقعات ہوئے اور ہم نے دیکھے, ہم اس کے شاہد ہیں, کہ بعض لوگ شیخ کو خوش کرنے کے لیے بڑی خدمت کرتے ہیں اور تحفے دیتے ہیں اور چیزیں لے آتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا قریب ہو جاؤں اور معتبر بن جاؤں اور باقی لوگوں پہ میرا کچھ ہو جائے. اخذ فیض مقصد نہیں ہوتا, خلوص نہیں ہوتا. شیخ انسان ہے, وقتی طور پہ وہ اسے خوش بھی کر لیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا. انہیں ملتا کچھ نہیں, چیزیں سلب ہو جاتی ہیں. یہ نظام اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے. جہاں جس میں جتنا خلوص ہوتا ہے وہاں اس کو اتنی برکات مل جاتی. نسبت اویسیہ کا خصوصی کمال یہ ہے کہ جس طرح حضرت اویس رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر نہ ہو سکے، وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، خلفائے راشدین کا زمانہ پایا انہوں نے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہوئے، اور پھر کوفہ منتقل ہو گئے، وہیں ان کا وصال ہوا. لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں فرضی روزے مقبرے بنا رکھے ہیں، لیکن اخذ برکات انہوں نے سیر ہو کر حاصل کیا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اویس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام بھی پہنچانا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. تو یہ بہت بڑا منصب ہے جو انہیں دوری میں بھی حاصل ہو گیا. تو اس نسبت کو نسبت اویسیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب جب رات کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں صرف آپ نہیں ہوتے، بین الاقوامی طور پر ہوتا ہے، اور جاپان سے امریکہ تک اور چین سے افریقہ تک لوگ جن کو نصیب ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. یہاں جس کا جتنا خلوص ہے اس کو اتنی برکات ملتی. تو یہ بجائے کہ نظر شیخ پہ رکھی جائے، یہ نظر اپنے قلب پہ رکھنی چاہیے. شیخ خوش بھی ہوگا تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں دے سکے گا، چونکہ کچھ دینے اور کچھ لینے کے لیے دو شرائط ہیں، کہ دینے والے میں اہلیت دینے کی ہو اور لینے والے میں اہلیت قبولیت کی اور لینے کی بھی ہو. اب ایک پروگرام ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے، ایک چینل پہ چل رہا ہے، وہ چینل آپ کے ٹیلی ویژن پہ آتا ہی نہیں، تو پروگرام چلتا رہے آپ کو اس سے کیا؟ آپ کو تو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح اپنا چینل جو ہے اس کی فریکوینسی درست رکھنی چاہیے. یہ فکر نہ کریں شیخ ناراض نہیں ہوتے، کسی بات پہ ڈانٹ بھی دیں تو اصلاح کے لیے ہوتا ہے، کبھی خفا بھی ہوں تو ایسی کو. پھر شیخ بھی انسان ہوتا ہے، اسے غلطی بھی لگ سکتی ہے. ایک بندہ مخلص ہوتا ہے لیکن کسی وقت اس پہ وہ خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کریم دیکھ رہے ہیں انہیں غلطی نہیں لگتی. یہ فیض دینا شیخ کے بس میں نہیں ہے، شیخ توجہ کر سکتا ہے، برکات دینا اللہ کے دست قدرت میں. تو جب آپ کی اپنی فریکوینسی درست ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شیخ کسی وقت کسی سے اس طرح ناراض ہو. اگر کوئی جھڑک دیتا ہے یا کوئی ڈانٹ پڑ جاتی ہے تو اس کی وجہ اصلاح ہوتی ہے، اور اصلاح بھی بندے کی خیر خواہی ہے، اصلاح دشمنی نہیں ہوتی. کسی غلط کام سے، کسی غلط خیال سے، کسی غلط وجہ سے روکا جائے تو یہ بھی دوستی ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے. تو یہ وہم نہ کیا جائے. ہاں، اپنی نگرانی ہما وقت کرنی چاہیے. تو اس میں مشکلات آتی ہیں، دنیا دار ابتلا ہے، ابلیس کے پاس مہلت ہے، اور وہ مار بھی کھاتا رہے تو اپنے کام سے باز نہیں آتا، وہ لگا ہی رہتا ہے کہ شاید کبھی کہیں کوئی موقع کسی جگہ میری بات چل جائے. تو حتی یاتی اکل یقین، وعبد ربا کا حتی یاتی اکل یقین، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تمہیں یقین کامل حاصل ہو جائے، یعنی موت آ جائے، دنیا کی نگاہ بند ہو جائے، آخرت کی نگاہ، ہر چیز یقینی طور پر سامنے آ جائے. تو تب تک، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبر میں جب فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں تو یہ اس وقت بھی کوشش کرتا ہے کہ بندے کو بہکائے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مکلف زندگی تو ختم ہو گئی، اب تو وہ دار تکلیف میں نہیں ہے، تو برزخ میں یہ اس کی کوشش کیا رنگ لائے گی. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی زندگی میں اس کے ساتھ رفاقت ہو، کوئی اس کے ساتھ تعلق ہو، کہیں اس کی بات مانتے ہوں. گناہ ہو جانا اور بات ہے، اور شیطان سے تعلق رکھنا ایک اور بات ہے. غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شیطان سے نفرت ضروری ہے، دل میں شیطان کی دشمنی ہو، اس لیے کہ وہ نوع انسانی کا دشمن ہے. تو برزخ میں ان لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے جن کے ساتھ دنیا میں اس کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گنجائش ان کے قلب میں اس کے لیے بھی ہوتی ہے. جن کے دل میں اس کے لیے گنجائش نہیں بلکہ دشمنی ہوتی ہے، ان کو دخل اندازی نہیں کر سکتا، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو اگر یہاں تک خطرہ ہے تو پھر زندگی میں کون بچ سکتا ہے جب تک اس کی اللہ حفاظت نہ فرمائے. تو اس اعتبار سے اپنے قلب کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی فریکوینسی درست رکھنی چاہیے، تو پھر کچھ نہیں بگڑتا. اللہ جو چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں. یہ سوال وہی ہے جو جس کا جواب ہو گیا کہ آپ فرماتے ہیں موت کے بعد یہ نسبت نہیں ٹوٹتی، کیا موت کے وقت صالح کو آپ کی توجہ ملتی ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ صالح پر موقوف ہے کہ اس نے اپنے قلب کو کتنا متوجہ کیا شیخ کی طرف، اس کی اور شیخ کے قلب کی فریکوینسی کتنی ملتی ہے. جتنی ملتی ہے اتنی توجہ اسے نصیب رہتی ہے اور ہمہ وقت رہتی ہے. اگر وہ فریکوینسی ہمہ وقت ملتی ہے توجہ ہمہ وقت رہتی ہے، موت کے وقت بھی رہتی ہے، موت کے بعد بھی رہتی ہے، برزخ میں بھی رہتی ہے. مجھے یاد ہے ہم گجرات کے کسی علاقے میں جا رہے تھے، کسی گاؤں میں دیہات میں کہیں جانا تھا کسی کے پاس، مجھے اب یاد نہیں گاؤں کون سا تھا، مدت کی بات ہے کہیں، میرا خیال ہے 60s کی بات ہے، تو 60-70 سال ہو گئے، اب یاد بھی نہیں ہے. صحیح بات، یہ واقعہ مجھے صحیح یاد ہے کہ دیہات میں جا رہے تھے، اور اس وقت آج کل کی طرح سڑکیں بھی نہیں تھیں. پھر جو دیہات میں جاتی تھی وہ تو 8 فٹ کا گولا ہوتا تھا اور ٹوٹا پھوٹا ہوا خستہ سا. تو ایک جگہ تھوڑے سے ٹیلے سے بلند سی جگہ تھی، مٹی اوپر نیچے تھی، تو اس ایک چھوٹے سے ٹیلے پر ایک کچی قبر تھی. وہاں جب پہنچے تو حضرت نے فرمایا ذرا گاڑی رو. دو منٹ بعد فرمایا چلو چلے، چل پڑے ہم. تو میں نے اس کے کیا بات، فرمانے لگے یہ جس کی قبر ہے اس نے ساری زندگی اس تلاش میں گزاری ہے کہ کوئی بندہ مجھے اللہ اللہ کرانے والا مل جائے اور میں بھی دل روشن کر لوں. اور زندگی بارش ہے یہ نعمت ملی نہیں، پتہ نہیں کب کا فوت ہو چکا تھا. تو آج قدرت ہمیں ادھر سے لے آئی تو مجھے اس کی بات اللہ نے سمجھا دی، تو میں نے رک کر اسے لطائف کرائے، مراقبات ثلاثہ بھی کرا دی. طلب یہ چیز ہے، نہیں پتا وہ صدی پہلے مرا تھا، 50 سال پہلے فوت ہوا تھا، 20 سال پہلے فوت ہوا. تو قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ اس کی جو طلب تھی اس کے مطابق انتظام کر دیا وہیں سے جا کر گاڑی گزری، وہیں حضرت کو سمجھا دیا، القا کر دیا، حضرت کے دل میں ڈال دیا، انہوں نے گاڑی رکوائی، اسے توجہ دی، لطائف کرائے، مراقبات ثلاثہ کرا دیے. تو پتہ نہیں کب کا فوت ہو چکا تھا، اور میں ساتھ تھا اس واقعہ کا، عینی شاہد ہوں. تو وہ جو خلوص دل میں ہوتا ہے اور جو طلب ہوتی ہے وہ ضائع نہیں جاتی، اللہ کریم اسے کبھی ضائع نہیں جانے دیتے، اور یہ برکات بعد الموت بھی ملتی رہتی ہیں اگر توجہ میں، تب اس میں طلب میں جان ہو، جرأت ہو، خلوص ہو، تو بعد از وصال بھی ملتی رہتی ہیں، یہ بھی دیکھا ہے. اور دوسرا رخ یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص کو میں نے شیخ کے ساتھ دیکھا، ہر غمہ وقت ساتھ رہنا، ہمہ وقت، اور بہت سے بلند منازل تھے اس پہ. میرے سامنے وہ فوت ہوا، میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، برزخ میں میں نے دیکھا کہ اس کے بہت اچھے حالات ہیں، اور یہ تک دیکھا گیا کہ قبر میں خیال کیا تو لگتا تھا بیٹھے ہیں آرام سے، بڑا خوبصورت لباس ہے، اور کوئی آ کر ایک جام دے گیا ہے، اور اس جام میں اتنا نور ہے اور اتنا وہ کوئی شیریں ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ وہ نور نظر آتا ہے اور اس طرح لگتا ہے جیسے اس سے نور اٹھ رہا ہو، اور جو جیسے دھواں لکیریں بناتا ہے اس طرح کی کیفیت بن رہی ہے، اور مزے سے چسکیاں لے کر ایک ایک گھونٹ پی رہا ہے. بات ہوتی ہے تو عالم بالا تک کی بات کرتا ہے. اچانک ایک دن دیکھا تو ایک وہ سیدھا سے لباس میں جھونپڑی سی میں بیٹھا تھا. تمہیں کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا، بڑا ساتھ رہا شیخ کے عمر بھر، بڑا راضی رکھا شیخ کو، بڑے مراقبات ہوئے، لیکن یار دل میں وہ خلوص نہیں تھا. دل میں یہی بات تھی کہ چلو ان کے ساتھ رہنے سے دنیا میں عزت بھی ہے، لوگ احترام بھی کرتے ہیں، فائدہ بھی ملتا ہے، لوگ تحفے بھی دیتے ہیں. تو جتنا خلوص تھا چند دن وہ موج رہی. پھر اگلوں نے کہا بھائی تمہارا سرمایہ ختم ہو گیا، ہر چیز واپس کرو، اور تمہارے لیے اتنی برکت کافی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، لیکن رہو گے مخلصی، یہ جھونپڑی اور یہ پرانا لباس تمہارا ہے، اور وہ باتیں بھول جاؤ کہ کہاں پرواز کیا کرتے تھے منازل والا میں، وہ باتیں بھول جاؤ. یہ اتنا سنجیدہ اور اتنا پکا اور پختہ نظام ہے، اور ہر بندے کے اپنے خلوص پہ چلتا ہے. میں حیران ہوں اس میں، میں یہ باتیں نہیں کرتا، یہ کل سے آپ نے مجھ سے دو تین باتیں کروا لی، یہ باتیں کی نہیں جاتی اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو نقصان ہوتا ہے، ہمارا تو کیا بگڑنا ہے، پھر وہ جو باتیں بناتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے وہ باتیں کرو جو وہ سمجھ سکیں، جس کی وہ عقل رکھتے. تو یہ سالکین تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بات پھر یہاں آپ تک رہتی نہیں، باہر نکل جاتی ہے، تو باہر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، یا پھر مذاق اڑاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، تو اس سے انہیں نقصان ہوتا ہے، اس لیے یہ باتیں نہیں کی جاتی. تو آپ دیکھ لیں کہ بندے کی خلوص کی کیفیت کیا ہے، کہ دنیا میں اسے کہاں تک اللہ نے منازل دیے، عند الموت ٹھیک رہے، موت کے بعد چند دن ہفتہ بھر ٹھیک رہے، اور ہفتے بعد فرمایا تمہارا خلوص اتنا ہی تھا. تمہاری پونجی اتنی تھی، تمہارا سرمایہ ختم ہو، اور پھر یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اسے عذاب میں نہیں پکڑا، کہا چلو تمہارے شیخ کے طفیل تمہیں عذاب نہیں دیتے، نجات میں رہو، لیکن رہو گے مفلس. تو قرآن کریم فرماتا ہے من زقزق عن النار فقد فاز، جو دوزخ جانے سے بچ گیا وہ بھی جیت گیا، کامیاب ہو گیا. تو چلو الحمدللہ دوزخ جانے سے تو بچ گیا، اتنی برکت تو اسے نصیب ہو گئی، لیکن وہ بات کہاں کہ کسی نے عالم امر کی سیر کی ہو اور اسے پھر لطائف بھی باقی نہ رہیں، تو کہاں وہ لذت، کہاں یہ بات. پھر ایک بندہ شاہی محل میں رہتا ہو اور اس کی زندگی نہ لی جائے لیکن اسے جھونپڑی میں رہنے پہ مجبور کر دیا جائے، تو کتنا فرق ہے. تو یہ ہوتا ہے بندے کے اپنے خلوص پر، اور اس کے نتائج اس طرح سے آتے ہیں. یہ بڑا لمبا لکھا ہوا تو ہے لیکن اس میں باتیں وہ باقی تو رسمی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ کسی بزرگ اور ولی کی تصویر تبرک کے طور پر لگانا جائز نہیں. سب سے پہلا سوال جو اس پہ وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تصویر ہوتی کیا ہے، تصویر کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس میں علماء کی دو آراء ہیں. کچھ تو یہ نقش جو کاغذ پہ بن جاتا ہے اسے تصویر کہتے ہیں، لیکن متقدمین علماء فرماتے ہیں کہ جس کے تین اضلاع ہوں، لمبائی چوڑائی موٹائی ہو، کیونکہ لفظ تمثیل کا آیا ہے تصویر کا نہیں. تمثیل کہتے ہیں بت کو، جس میں تھری ڈائمینشنز ہوں، اور تھری ڈائمینشنز بت میں ہوتی ہیں، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے. تو متقدمین علماء کا، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ مرحوم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ پوری، میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں یہ پوری بحث ہے کہ تصویر سے، تمثیل سے مراد تھری ڈائمینشن چیز ہے، میں آپ کو پیش کروں گا. لیکن انہیں پھر زندگی نے مہلت نہ دی، شہید ہو گئے اور وہ کتاب انہی کے پاس رہ گی. لیکن یہ ضروری ہے، یہ سمجھ لیں کہ متقدمین علماء تصویر کو تمثیل، لفظ اصل جو آتا ہے قرآن میں وہ تمثیل ہے، اور تمثیل کے تین اضلاع ہونے چاہیے، تھری ڈائمینشن ہوتی ہے. اگر یہی مان لیا جائے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی کہ کاغذ پر بنی تصویر کا کیا ہے، وہ اس میں آتی نہیں. لیکن اگر یہ کاغذ پر بنی تصویر بھی لی جائے تو اس میں بھی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی تصویر جس میں زندگی کے آثار ہونا ممکن ہو، یعنی پوری وجود کی تصویر ہو کہ جس میں حیات کا تصور ممکن ہو، اس پہ سارے متفق ہیں کہ جس میں حیات کا تصور ممکن نہیں وہ تصویر نہیں ہے. یعنی آدھی یہاں سے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، یا وہ ایک دفعہ پورا برے صغیر میں یہ شور پھیلا تھا، وہ فوجیوں کے جو پٹن آتے تھے ان پر ملکہ کی تصویر ہوتی تھی، اس سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں. اب جیب میں نوٹ ہوتا ہے، اس پر قائد اعظم کی تصویر ہے، تصویر جیب میں ہے، نماز ہو رہی ہے کہ نہیں. تو یہ سوال ایسے پر، پاسپورٹ پر تصویر لگی ہوئی ہے اور آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حج پر جاتے ہیں، پاسپورٹ ہر وقت پاس رکھو، جی چھوڑتا پوچھ لے گا. اب طواف کے دوران پاسپورٹ پاس ہے، اس پر تصویر، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تصویر سرے سے ہے ہی نہیں، اس میں زندگی کا تصور نہیں ہے. جتنی سی تصویر نوٹ پہ چھپتی ہے، جتنی سی پاسپورٹ پہ لگتی ہے، جتنی سی یہ آدھی تصویر، یہ اس میں تصویر کا تصور نہیں ہے. اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے. تو جس میں زندگی کا تصور ممکن ہو، یعنی سر تاپا مکمل تصویر ہو، وہ آئے گی تصویر کے حکم میں ان علماء کے مطابق جو اس کاغذ کے نقش کو تصویر مانتے ہیں. جو تھری ڈائمنشن کو تصویر مانتے ہیں ان کے مطابق پھر نہیں آئے گا. تو تصویر کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایسی تصویر نہ لگائی جائے، اگر احتیاط ہی کرنی ہے تو ایسی مکمل تصویر نہ لگائیں جس میں زندگی کا تصور ہو، اور یہ درست ہے. ورنہ اگر آپ اس بات پہ آئیں گے کہ ہر نقش تصویر ہے، تو پھر تو ہر بندے نے بت اٹھایا ہوا ہے. دس نوٹ ہیں جیب میں تو دس بت ہیں. پھر کہیں جاتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، تو پاسپورٹ پہ، شناختی کارڈ پہ، تو یہ ان کا کوئی حرج نہیں، یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا. جہاں تک کتے کی بات ہے، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ یہ جو شوقیہ کتے پالے جاتے ہیں، یہ ان کی بات ہے. اگر کوئی چوکیداری کے لیے کتا رکھتا ہے تو وہ جائز ہے، اور کوئی شکار کے لیے سدھایا ہوا کتا رکھتا ہے اور اس کی زندگی کا مدار ایک طرح سے شکار پر بھی ہے، شوقیہ شکار کی نہ اجازت ہے جانور مارنے کی، اور نہ شوقیہ کتے رکھنے کی. لیکن بعض اوقات لوگوں کی زندگی کا مدار اس پہ ہوتا ہے، اتنا کبھی کبھی شکار پر ہوتا ہے. تو اب قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ کتا جو تم نے سدھایا ہوا ہے، وہ شکار کو پکڑ رکھے اور تم اسے ذبح کر لو تو وہ حلال ہے. تو وہ کتا سدھانا اور کتا شکار پر چھوڑنے تک، کتا پالے گا کوئی تو سدھائے گا. تو وہ کتے جو ضرورت کے لیے رکھے جاتے ہیں وہ اس میں نہیں آتے. وہ کتے جو شوقیہ پالے جاتے ہیں اور سینے سے لگا لگا کر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ جیسے پرویز مشرف صاحب نے دو اٹھا رکھے تھے، اب ان کو نہ وہ شکاری ہیں نہ چوکیدار ہیں، تو ایسے ان کا کوئی فائدہ، تو وہ اس حدیث کے مصداق آتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھے بغیر لوگ فتوے دیتے رہتے ہیں، چیز کو اور اس مسئلے کو اور اس فتوے کو، اس کی ضروریات کو، اس کے اطلاق کو سمجھ لینا چاہیے کہ کہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا. شکار کی جہاں تک بات ہے، چلو ضمناً آ گئی، تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ شکار کیا کرتے تھے، اور نواح دہلی میں بے شمار ہرن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو وہ زمانہ تیر و تفنگ کا نہیں تھا، تیر و تلوار کا تھا، بندوق کا زمانہ نہیں تھا، تیر اور تلوار کا تھا. تو کسی نے انہیں کہا کہ مولانا آپ شکار زیادہ کرتے ہیں، تو فرمانے لگے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جہاد کی تیاری میں نشانہ بازی بھی پختہ کرتا ہوں، اور سارا دن پھرتے رہنے چلتے رہنے سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، وجود بھی صحیح رہتا ہے اور مشق بھی ہو جاتی ہے، تو میں وہ تیاری کرتا رہتا ہوں. چھپ کر جانا، ہرنوں کے قریب جانا، تیر سے ہرن کا شکار کرنا، تو اس سارے میں وہ جہاد کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شکار کا گوشت یہ ہے، اطیب الرزق ہے، کہ آپ شکار مار کے ذبح کر لیتے ہیں تو براہ راست اللہ سے وہ رزق آپ نے لے لیا، درمیان میں نہ کوئی دکاندار آیا، نہ منڈی آئی، نہ کوئی کمیشن آیا، نہ کچھ بھی نہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی خلل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی سے، یہ تو براہ راست آپ نے اللہ سے لے لیا، یہ اطیب الرزق ہے، حاصل کرنا چاہیے. یعنی چوکیا جانور مارنا درست نہیں ہے. میں نے ساری عمر شکار کیا ہے، تو ہم جب ایک جانور شکار کر لیتے تھے تو شکار ختم ہو جاتا تھا. ضروری تو نہیں کہ جانور ختم کا ہمارے پاس اڑیال پھرتے رہتے تھے، ہم فائر نہیں کرتے تھے، تو ضروری تو نہیں. ہاں کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اب شکاریوں کی ایک ٹیم ہے، ایک میں نے شکار کر لیا، ایک کسی دوسرے ساتھی نے کر لیا، دو ہو گئے، اور ساز پوری 50-60 سال کے اس عرصے میں جس میں ہم شکار کا اس میں شاید 2 یا 3 دفعہ 3 جانور مارے گئے ہوں غلطی سے، کہ وہ 5-6-7 ہوتے تھے، کسی نے ایک مار لیا، دوسرے کو نہیں پتا، اس نے ایک مار لیا، تیسرے نے، لیکن یہ 3 بھی میرا خیال ہے 3 یا 2 یا 3 یا 4 بار سے زیادہ نہیں مارے گئے. غلطی سے بھی مارے جاتے تو 2 مارے جاتے، ورنہ ایک جانور شکار کیا، شکار ختم ہو گیا، پھر آئیں گے پھر دیکھیں گے. تو شوقیہ جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے، یہ شکار شرن جائز نہیں ہے. جیسے شکاری آ جاتے ہیں پھر 100-100 تیتر مارا، پھر اٹھا کر لے گئے، پھر اس کو رشوت کے طور پر دو، اس کو یہ درست نہیں ہے. اپنے کھانے کے لیے 4-5، اب ہماری جا اپنی جو ہے جنگل ہے ہمارا ذاتی، اللہ نے دیا ہوا ہے، اس میں بے پناہ تیتر ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی 5-7 سے زیادہ ہم نے مارے ہوں، اور وہ بھی کبھی کبھی، روز کوئی نہیں، کبھی کبھی کبھی. اب بچے جاتے ہیں تو کہیں 4-5-6-7، 10 سے گنتی نیچے رہتی ہے، اور اتنے ہی مارے جاتے ہیں جو ہم خود کھاتے ہیں، ہم کوئی نہیں بنا کر وہ لفافے کسی کو دیتے ہیں. اور اب کئی سالوں سے پابندی لگا رکھی ہے، بڑے بڑے دوست ناراض ہوئے، مجسٹریٹ جج، سیشن جج، فوجی آفیسر، کرنل سے لے کر جنرل تک، آپ ہمیں شکار کرنے. میں نے کہا نہیں جی، یہ ہماری پناہ میں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں، انہیں ہم نہیں مارنے دیں. آپ نے شکار کرنا ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں اور جائیں. تو بڑے لوگ ناراض بھی ہوئے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا مندی کے مقابلے میں لوگوں کی ناراضگی کی حیثیت کیا ہے؟ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. تو یہ لمٹس ہیں تصویر کی بھی، حدود ہیں کتے رکھنے کی بھی اور شکار کرنے کی بھی، یہ ساری حدود ہیں. ان حدودوں کو یوں سے بندے کو واقف ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بغضبک واعف عنا قبل ذلک. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين وعليكنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، فانك على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سبيله برحمتك يا رب.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔